حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شرف الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک و القادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله، صلوات على محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، وقاران محترم، ظاہر ہے کہ آج کی ہماری یہ کنکلوڈنگ اسپیچ ہے اور سرنامہ کلام میں جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ وہی ہے کہ جس حد تک آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ آیت کا نشان 30۔ یہ تقریباً 10 آیتوں کا ایک مجموعہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا ہے جو خلقت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ ہے۔ ملائکہ کے ساتھ کیا معاملہ رہا اور پھر اس کے بعد ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ رہا، اسے پروردگار عالم نے یہاں پر بیان فرمایا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان 10 آیتوں کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے تاکہ یہ بحث اپنی جگہ پر مکمل ہو سکے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اس قال ربک للملائکہ، وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ جس کے وہ تبصرہ آیا ملائکہ کی جانب سے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء، کہ یہ دو تاریک پہلو ہیں، یہ ڈارک سائڈس ہیں انسان کی، کہ کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، جو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ خون ریزی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر آپ غور فرمائیں تو فساد کے ماتحت ہے، یعنی فساد جب ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، انہی میں ایک فساد ہے خون ریزی، مگر یہ اتنا امپورٹنٹ فساد ہے، اتنا منفی فساد ہے کہ اس کے نتیجے میں حیات انسانی کا خاتمہ ہو رہا ہے، لہذا اسے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا، ورنہ فساد میں بڑی عمومیت پائی جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں میرے نوجوان دوست، ایک ہے فساد اور ایک ہے اصلاح، جس کو آپ ریفارمز کہتے ہیں۔ تو ریفارم کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی فارم کو ایک نیا چہرہ دیا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں ان خرابیوں کو دور کر کے اس کو واپس سے اجلا بنانا چاہتا ہوں، اس کو میں نکھارنا چاہتا ہوں، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اچھا، اب فساد کیوں پیدا ہوگا؟ کیا میئر یوزیج فساد کہلاتا ہے؟ استعمال اگر کسی نے کسی چیز کو کیا تو کیا اس کو فساد کہتے ہیں؟ اور سر ہم اس ہال میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی شیپ میں کچھ نہ کچھ فرق تو آئے گا. کیا اس کو فساد کہتے ہیں؟ اس کو فساد نہیں کہتے ہیں. یہ بھی یوزیج ہے, یہ تو استعمال ہے. اگر اس کا استعمال ہی نہیں ہوا تو پھر اس کو بنایا کس لیے تھا؟ دو الگ الگ چیزیں. آپ نے ڈائننگ ٹیبل گھر میں سجا دی, ایک تو یہ طریقے کار ہے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل کو یوز ہی نہ کریں. جب یوز نہیں کریں گے تو وہ خراب نہیں ہوگی, تو کوئی فساد نہیں ہوگا. مگر یہ فساد تو نہیں ہوگا مگر استعمال بھی تو نہیں ہوا. آپ نے غور فرمایا تو دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک ہے استعمال, اور استعمال کے نتیجے میں کسی چیز کا ڈیٹیریوریٹ ہونا وہ الگ چیز ہے, اور ایک ہے فساد. اگر استعمال نہ ہو تو یہ بھی غلط ہے, مگر استعمال اس طرح سے ہو کہ پازیٹیولی اس کو یوز نہ کیا جائے, منفی اعتبار سے اس کو یوز کیا جائے, تو یقیناً یہ فساد کی طرف لیڈ کرے گا. میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہ ہال بنایا گیا, اس کا پرپز کیا ہے؟ مختلف کاموں میں اس کو استعمال کرنا ہے, ان میں سے ایک مجلس. اب جب مجلس کے لیے آپ استعمال کریں گے تو پنکھے بھی چلیں گے, لائٹیں بھی آن ہوں گی, یہاں پر قالین بھی بچھایا جائے گا, یہاں پر چاندنی بھی بچھے گی, لوگ بھی آئیں گے. لوگ جب آئیں گے تو اپنے چپل لے کر آئیں گے, چپل باہر اتاریں گے, اور پھر اس کے بعد وہ اندر داخل ہو جائیں گے, آ کر بیٹھیں گے. جب یہاں پر بیٹھیں گے تو مجلس ہوگی, مجلس کے بعد پھر تبرک تقسیم ہوگا, اور پھر لوگ تبرک کے لال لے کر چلے جائیں گے. ایسا کیا؟ اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد جب اس جگہ کو دیکھا جائے گا تو کیا یہ ویسی ہوگی کہ جیسے استعمال سے پہلے تھی؟ یہ استعمال سے پہلے ایسی نہیں تھی, استعمال کے بعد اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آ گئی, اور وہ تبدیلی ایسی ہے کہ جس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے کہ یہاں پر جو چاندنی ہوگی وہ میلی ہو جائے گی, جو پنکھے استعمال ہو رہے ہیں تو بالآخر کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر گرد جمنا شروع ہو جائے گی, جو ٹیوب لائٹ ہے اگر اس کو آپ نے استعمال کیا ہے تو کبھی یہ فیوز بھی ہو جائے گی. ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ استعمال ہی نہ کرتے تو کچھ خراب نہ ہوتا. وہی جس نے چھتری بھیجی تھی اس نے لطیفہ ایک ہے کہ چھتری بھیجی اور اس نے کہا کہ یہ چھتری کبھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ دو چیزوں سے اس کو بچائے رکھیں. اب وہ کون سی دو چیزیں؟ کہ اس کو بارش میں بھی باہر لے کر مت جائیے گا, دھوپ میں بھی باہر لے کر مت جائیے گا, تو یہ چھتری کبھی خراب نہیں ہوگی. تو سیدھی سی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چھتری کو استعمال ہی مت کیجیے گا. لیکن استعمال آپ نہ بھی کریں تو کیا ڈیپریشیٹ نہیں ہوگی؟ کیا فرسودگی کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا یہ کوہنگی کا شکار نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. لیکن جو اس کا یوزیج تھا اگر اس کے مطابق اس کو استعمال کیا تو چھتری نے بہرحال کنزیوم ہونا ہے. بحث اس میں نہیں ہے, انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ بھی آخر ڈیپریشیٹ ہو کر انتقال ہو جاتا ہے, لیکن ایک ہے اس نے اپنی طبعی عمر پوری کی اور پھر انتقال ہوا, ایک ہے کہ کسی نے آگے بڑھ کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا, اس کی گردن کاٹ دیا اور اس کو حق حیات سے محروم کر دیا. جو پہلے انتقال ہوا تھا وہ انتقال تھا استعمال کے نتیجے میں, اور یہ جو ہوا ہے اس کو کہا جائے گا فساد اور خونریزی. تم نے کیوں ایک انسان کو حق حیات سے محروم کر دیا؟ ابھی میں نے جو مثال دی کہ جب مینٹیننس کی ضرورت آتی ہے تو مینٹین کرنا پڑتا ہے, صفائی کیجیے, پنکھوں کو صاف کیجیے, دیکھ لیں اگر کوئی ٹیوب فیوز ہو گئی ہے تو دوسری ٹیوب لا کر لگا دیجیے, یہاں پر چاندنی میلی ہو گئی ہے تو اس کو جھاڑو دے دیجیے, اس کو اٹھا لیجیے, اس کو دھونے میں ڈالیے, لانڈری کریں, پھر اس کے بعد جب وہ دھل کر آ جائے گی تو پھر ایک مرتبہ اس کو استعمال کریں گے. ایک ہے یوزیج, اور اس یوزیج کے نتیجے میں نیسیسری مینٹیننس, اس مینٹیننس کو بھی آپ ریفارم کہیں گے, مگر یہ فساد کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ یوزیج کے مقابلے میں. اور ایک ہے فساد. فساد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ یہاں پر آئے, وہ استعمال نہیں کر رہا. اب مثال کے طور پر سامنے کی میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے گاربیج بن موجود ہے اور کوئی اگر یہاں پر تبرک کھائے اور کھانے کے بعد وہ یہیں پر اس کا ریپر پھینک دے, یہ ہے فساد. یہ ہے فساد کہ جب اس کے لیے جگہ مقرر کی گئی تھی تو اس میں کیوں نہیں ڈالا؟ بھائی اس میں ڈالتے تب بھی تو ڈسٹبن میں ڈالنا پڑتا, وہ مینٹیننس ہے. آپ نے جگہ کو استعمال کیا, آپ نے اس ڈسٹبن کو استعمال کیا, آپ نے اس تبرک کو استعمال کیا, اس کو فساد نہیں کہتے. مگر اس چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں رکھا اور کسی اور جگہ پر اس کو پھینک دیا, یہ ہے فساد. اگر ایک شخص ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہے تو ظاہر ڈائننگ ٹیبل کو جب استعمال کیا جائے گا تو ڈشیں بھی آئیں گی, ان کے اندر کھانا بھی آئے گا, پلیٹیں بھی آئیں گی, ان پلیٹوں کے اندر نکالا بھی جائے گا, کھایا جائے گا, یہ استعمال ہے. اب جب پلیٹیں گندی ہو گئیں, خراب ہو گئیں, تو ظاہر ہے کہ اس کو کہاں پر لے جایا جائے گا؟ اس کو کچن کے اندر سنک میں رکھا جائے گا, جگہ مخصوص ہے وہاں پر, تاکہ وہاں پر لے جا کر اس کو دھویا جا سکے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کو یوزج کے بعد آپ مینٹیننس کرتے ہیں. لیکن فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ جہاں پر گٹر ہے وہاں پر لے جا کر آپ ان پلیٹوں کو رکھ دیں, ساری چیزیں اسی کے اندر چوک کر دیں, تو اس کے نتیجے میں وہ چیز اور خراب ہو جائے گی. اس کو فساد کہا جاتا ہے. اس کو آپ چھوٹے لیول پر گھر میں دیکھیں تو بھی واضح ہو جائے گا کہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے, اور بڑے لیول کے اوپر آپ پورے ملک کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے. کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے, کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. اسی ظلم کا دوسرا نام فساد ہے. کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ڈسپلیس کر دینا, جہاں پر اس کو ہونا چاہیے وہاں پر وہ نہیں ہے, یہ ڈسپلیسمنٹ فساد کا دوسرا نام ہے. کہ اس کو یوز نہیں کیا, اس کو مس یوز کیا, اس کو ایب یوز کیا, تو اس کے نتیجے میں فساد ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یہ تو تاریک رخ ملائکہ نے پیش کیے نسل آدم کے بارے میں. اتا چلو فیا میوب سے تو فیا ویس میں خود دما, اے پروردگار تو ایسے کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. قال پروردگار عالم نے کہا انی عالم و مالا تعالم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم نے اپنی زندگی کے دو روشن رخ پیش کیے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں, یہ فساد کرے گا خون ریزی کرے گا. تو اس طریقے سے جو انالیسس ہوتا ہے وہ کمپریہنسو تو نہیں ہے. یہ جو انالیسس ہے یہ تو بڑا سلیکٹو انالیسس ہے کہ جس کے اندر ایک تاریک رخ کو لیا اور پوری نسل انسانی کو اس کے ماتحت ایک برش سے پینٹ کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ اہل نہیں, اور اپنا جو تھا وہ روشن رخ لیا اور اس کے ذریعے سے اپنے استحقاق خلافت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اب پروردگار عالم اگلے مرحلے میں جو سمجھاتا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا, کہ اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی, تمام کے تمام اسماء, مگر کون سے؟ وہ اسماء جو الف لام کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا جو کل بات جہاں پر آ کر ٹھہری تھی, کہ علم آدم الاسماء کلھا, ان اسماء اور وہ جتنے بھی تھے سب کے سب ان اسماء کی تعلیم دی. جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی, برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی پنجتن کا ذکر موجود ہے, مگر وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. عام طور پر جب وہ بیان کرتے ہیں تو انہی چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ مختلف اشیاء تھیں کہ جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی, مگر یہ جو آئیڈیا ہے یہ بالکل نلیفائی ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ثم عرضہم علی الملائکہ, کہ پروردگار عالم نے کہا وہ جن کے نام تھے ان شخصیات کو جو ذوی العقول تھے پروردگار عالم نے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, ان کے نام بتاؤ یعنی تطبیق کرو. ابھی میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ کل اس پر بات ہو چکی کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو یعنی اگر تم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے جسٹیفائی کرو, بتاؤ کہ تمہارے اندر بھی وہی صلاحیت ہے جو آدم کے اندر, کہ تم کو بھی دو باتیں بتائی جائیں اور تم 20 تک پہنچ سکو, تم بھی معلوم سے مجھول تک کا سفر کر سکو, تمہاری فکر میں بھی اتنی طاقت اور اتنی تحریک ہے کہ تم اس کے ذریعے سے چیزوں کو جوڑ کر نتائج حاصل کر سکو. جو علم منطق کے اندر کہا جاتا ہے کہ صغرا اور کبرا جوڑنا اور اس کے بعد پھر نتیجہ قائم کرنا, کہ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے تو جسٹیفائی کرو. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ تو بے عیب, ہم تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتے, ہمارے پاس تو اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے ہم کو عطا کیا. یہ معلوم سے مجھول تک پہنچنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, یقیناً تو علم رکھتا ہے اور یقیناً تو حکمت رکھتا ہے, تو علیم حکیم. یہ یاد رکھیے گا, علیم کے ساتھ یہ جو حکیم کا لفظ استعمال ہوا یہ بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ہے. علیم ہے یعنی جانتا ہے, حکیم ہے یعنی تجھے پتا ہے کہ کب کس چیز کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. صرف جاننا کافی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ سیاہ لباس ہے اور یہ زربرق لباس ہے, یہ اس کو پتا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مجلس ہو رہی ہے, مگر آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی مجلس کے اندر اس طرح سے آ جائے کہ 3-piece suit اس نے پہنا ہوا ہو, ریشم کی ٹوپی اس نے لگائی ہوئی ہو, اور مثال کے طور پر وہ ایک ریشمی پٹکا پہن کر آ جائے, تو جتنے افراد ہیں ان کو کہیں گے کہ صاحب یہ کیا آپ نے, آپ کو نہیں پتا ہے مجلس ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں مجھے پتا ہے کہ مجلس ہے. कहिए आपको नहीं पता कि आपने क्या पहना है, कहिए भी मुझे पता है कि क्या पहना है, तो क्या मजलिस के अंदर ये पहनना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि उसके पास इल्म है मगर उसके पास हिकमत नहीं, इतनी समझ नहीं है, इतना सेंस नहीं है कि वो इन दो चीज़ों को कोरिलेट कर सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पहनने की होती है। आपने गौर फरमाया बरादर अज़ीज़, इसी तरीके से अगर आप परवरदिगार आलम के क़ज़िये में देखें तो परवरदिगार आलम क्या उसको पता नहीं कि ज़ालिम कौन है? यकीनन उसको पता है। क्या उसको नहीं पता कि कातिल कौन है? यकीनन उसको पता है। क्या उसको नहीं पता कि मुशरिक कौन है? यकीनन उसको पता है। फिर जब उसको पता भी है और सज़ा देनी भी है तो अभी क्यों नहीं दे देता? क्या इल्म न होने की वजह से सज़ा नहीं दे रहा? ना, ऐसा नहीं है। उसकी हिकमत का तकाजा ये है कि जो दायरा इम्तिहान है उस दुनिया के अंदर उस शख्स को मौका दिया जाए और मैदान क़यामत में वो तमाम सज़ा और जजा के फैसले हों। तो बहुत सारी चीज़ें वो हैं कि जिनका ताल्लुक हिकमत के साथ होता है, विजडम के साथ होता है कि कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ इल्म के साथ नहीं जुड़ी हुई, इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक हिकमत के साथ भी होता है। काला, अब उसके बाद परवरदिगार आलम ने कहा, या आदम, ए आदम, अम्बे हम बे अस्माएहिम, ये जो हस्तियां तुम्हारे सामने हैं इनके नाम बताओ और मलाइका को बताओ। ये मलाइका वो थे कि जिन्होंने ये सवाल किया था, तो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करो कि क्या तुम्हारी फजीलत है और क्या तुम्हारी अफजलियत है, बताओ। अस्माएहिम, इन मलाइका को बताओ और इन हस्तियों के नाम बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बता दिए। फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, जब आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए नाम, ये लफ्ज़ मोहम्मद इस शख्सियत के लिए, ये लफ्ज़ अली इस शख्सियत के लिए, ये लफ्ज़ फातिमा इस बीवी के लिए, ये लफ्ज़ हसन इनके लिए और लफ्ज़ हुसैन इनके लिए, जब ये बता दिया, काला, तो परवरदिगार आलम ने कहा, अलम कुल लकुम, ऐ मलाइका, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी आलमो गैब समावात वल अर्ज़, कि मैं आसमानों और ज़मीन का सारा गैब जानता हूँ, व आलमो मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता हूँ और जो तुम छुपाते हो उसको भी जानता हूँ। अब ब्रदरान अज़ीज़, मैंने तो इस मजलिस को पूरा पूरा दर्स बना दिया, ये तो बड़ी भारी बातें हो रही, तो आप डल हो गए बिल्कुल। एक मिनट और दुरूद तो पढ़े, मोहम्मद व आदम, यकीन जानिए ये तो प्योरली वो अंदाज हमने इख्तियार कर लिया। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं करके आ रहा हूँ कि ये तो उस वक्त हम करते हैं जब प्योरली तफसीर कुरान का दर्स हो रहा होता है, तो चलिए थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं, वापस इसको मुकम्मल तो करेंगे और थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। ये जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर कहा कि इन्नी आलम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, खुदा ने क्या कहा था, क्या ये जुमला कहा था? याद करें, जब मलाइका ने कहा था कि ऐसे को बनाएगा तो परवरदिगार ने क्या कहा? परवरदिगार आलम ने कहा था, इन्नी आलम माला आलम, मैं वो जानता हूँ कि जो तुम नहीं जानते। अब इसको रख लीजिए इन्वर्टेड कॉमास के साथ, ये है डायरेक्ट स्पीच। और अब परवरदिगार आलम ने क्या कहा, जब आदम ने नाम बता दिया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? तो जो कहा था वो क्या था, इन्नी आलमो माला तालमून, तो वो डायरेक्ट स्पीच एज इट इज तो यहाँ पर नहीं है। परवरदिगार आलम कह रहा है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ गैब समावात वल अर्ज़, आसमानों का गैब और ज़मीन का गैब, जो तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता हूँ, जो तुम छुपाते हो उसको भी जानता हूँ। कहाँ कहा है परवरदिगार आलम ने? परवरदिगार आलम ने तो ये नहीं कहा। परवरदिगार आलम ने जो अल्फाज कहे थे वो क्या थे, इन्नी आलमो माला तालमून, कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बाद में कह रहा है कि मैंने तुमसे ये कहा था, हमने पीछे जाकर देखा तो अल्फाज तो वो नहीं थे, ये क्या है? देखिए बरादरान अजीज, इसको कहते हैं नकल बिल माना। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो एज इट इज वर्ड्स को लाकर वहां पर रख दिया जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि मतलब को होता है मगर थोड़ा सा उसके अंदर लफ्जों की तब्दीली की जाती है। ऐसा है यानी हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली नक़ी नक़्शन साहब अलैहिस्सलाम मक़ामुहु, उन्होंने इसकी शरह करते हुए एक बहुत प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा कि कई मरतबा ज़ाकिरीन और खुतबा ये सवाल करते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि जो मासूम ने बयान किया है उसे एज इट इज़ डिट्टो हम बयान करें, या अपने अल्फाज में भी बयान किया जा सकता है? جیسے کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ الفاظ میرے ہیں مطلب معصوم کا ہے. یہ کیا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ میرے ہیں مطلب معصوم کا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں الفاظ کی ذمہ داری نہیں لے رہا لیکن مطلب وہی ہے جو معصوم نے بیان کیا. ایسا ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نقل بالمعنی، کہ جو چیز کوٹ کی جا رہی ہے وہ ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے بلکہ مطلب کو کوٹ کیا جا رہا ہے، مفہوم کو کوٹ کیا جا رہا ہے. واضح ہو رہی. اس کی بہترین مثال جو خود علامہ نے دی وہ کیا دی کہ اگر ہمارے پاس الفاظ یہ آئے کہ لولا کا علامہ خلق الافلاق، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. یہ جو حدیث قصہ کے اندر آیا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، سمندر کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سب کو بنایا، کس کی محبت میں؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت القصا، ان پانچ کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں. تو پروردگار عالم نے کچھ کے نام لیے اور پھر کہا کہ سب کو بنایا ان کی محبت میں. اس حدیث قدسی کے اندر تو بڑی صراحت کہ آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. اب اگر میں مثال کے طور پر یہ کہوں کہ پروردگار عالم نے ریگستان کو بنایا آل محمد کی محبت میں، ریگستان کا لفظ وہاں پر نہیں. اگر میں کہوں کہ مچھلیوں کو خدا نے بنایا آل محمد کی محبت میں، پروردگار عالم نے حیوانات کو اگر بنایا، طیور کو بنایا، شجر کو بنایا، ان کو رنگ عطا کیا، ان کو رونق عطا کی، سب کچھ عطا کیا، کس کی محبت میں؟ آل محمد کی محبت میں. اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کدھر لکھا ہوا کہ پروردگار عالم نے ان تمام فصلوں کو خلق کیا، ان میووں کو خلق کیا، ان کو شیرینی عطا کی، ان درختوں کو بنایا، ان کو سبزہ عطا کیا، آل محمد کی محبت میں، یہ کدھر؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو یہاں پر کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ نقل بالمعنی کہلاتا ہے، کہ جب پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ سب کچھ بنایا ان کی محبت میں تو پھر اس کے بعد جتنی چیزوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اسی کی تشریح اور توضیح. غور فرمایا آپ نے، یہی چیز یہاں پر. تو پروردگار عالم نے خود نقل بالمعنی کر کے نقل بالمعنی کے جواز کو ہمیں سمجھا دیا کہ اس طرح سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جب تک اس کا مطلب محفوظ رہے. اچھا یہ بات الگ سے بھی احادیث کے اندر معصومین نے ایکسپلین کی اور ایلوبریٹ کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور فرمایا اپنے برادران عزیز، اب پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اب یہ وہ سینیریو تھا جو تبدیل ہو رہا ہے. ایک مرحلہ تھا ملائکہ کا، اب بات آ رہی ہے سجدہ آدم علیہ السلام کی، کہ پروردگار عالم کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا ملائکہ سے، اس وقت کو بھی یاد کریں جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا اور وہ کیا، یہ ساری بحثیں آپ کو تفاسیر وغیرہ کے اندر مل جائیں گے کہ ابلیس سے حکم تھا، پروردگار عالم تو یہ کہہ رہا ہے اس قلنا للملائکہ اسجدوا، ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو ابلیس کو حکم دیا تھا، کیا ابلیس ملائکہ میں شامل ہے؟ جواب نہیں، ابلیس ملائکہ میں شامل نہیں ہے. تو وہاں پر کیا کر رہا تھا، وہاں پر کیا کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کی ظاہری عبادت کا اسے اکرام کرتے ہوئے یہ صلہ دیا تھا کہ اسے ملائکہ کی صف میں بیٹھنے کا موقع دیا تھا، تو وہ ملائکہ کے پہلو میں موجود تھا. یہاں پہ پھر مجھے علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر دور سے دیکھو گے تو ابلیس بھی ملائکہ کے پہلو میں نظر آئے گا، مگر پہلو میں بیٹھنا کبھی بھی ابلیس کو ابلیس ہونے سے نہیں بچا سکتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. برسا برس تک وہ بھی پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر پہلو میں جب بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن اس کو دینی تھی کہ پروردگار عالم کا خطاب ملائکہ سے تھا اور ابلیس بھی اس حکم کے اندر شامل تھا. یعنی اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور پروردگار عالم نے کہا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا, تو اس کو کہہ دینا چاہتے ویری سوری 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 سر, مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں بھی اس میں شامل ہوں, میں تو یہ سمجھا کہ ملائکہ کو حکم دیا جا رہا ہے, تو ہیڈ امپریشن کہ میں اس میں شامل نہیں, کیا میں بھی شامل ہوں؟ اور پروردگار عالم کہہ دیتا کہ یس یس مائی ڈیئر تم بھی شامل ہو, تو پھر وہ سجدہ کر لیتا, بات ختم ہو جاتی. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں, پتا ہوتا تو میں انکار نہ کرتا. نہ نہ نہ, وہ تو جسٹیفائی کر رہا ہے, وہ کہہ رہا میں اور سجدہ کروں گا آدم کو, میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ دیکھ بھی رہا ہے, بہت توجہ کیجیے گا, یعنی تین ہو گئے, ایک وہ کہ جس کو مٹی سے پیدا کیا, ایک وہ ملائکہ کے جن کو نور سے پیدا کیا, اور ایک یہ ابلیس کے جس کو نار سے پیدا کیا, آگ سے پیدا کیا, تو تین ہو گئے. وہ ابلیس دیکھ رہا ہے, مشاہدہ کر رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو یہ سمجھایا ہے کہ تم آدم سے افضل نہیں ہو, تو اس کو نتیجہ تو یہ قائم کرنا چاہیے تھا کہ جب نور والے اس مٹی والے سے افضل نہ ہو سکے تو آگ والا اس مٹی والے سے کیسے افضل ہو سکتا, مگر اس نے کنکلوژن کیا ڈرا کیا, اس کو تو نکال لیا, ملائکہ کا ذکر ہی کچھ نہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ انا خیروں میں, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی, کس چیز پر اس کی نظر ہے؟ مٹی پر. مٹی کیا ہے؟ مادہ. اب جب وہ مٹی کی بات کرتا ہے کہ مٹی, تو وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے جو پروردگار نے اس کے اندر پھونکا تھا. وہ کیا تھا؟ نفخت فیہ من روحی. پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا ہے, سویتہ و نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, کہ جب میں اسے نوک پلک سے سوار لوں اور اس کے اندر اپنی باز روح کو پھونک دوں, تو اس روح کے پھونکنے کو اس نے نظر انداز کر دیا. وہ روح کے جتنی اہم تھی کہ پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی ہے, خدا سے کوئی چیز کٹ کے جا رہی ہے؟ معاذ اللہ, ایسا نہیں. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں روح اللہ, اللہ کی روح, تو کیا اللہ کی روح کے اندر؟ اللہ کوئی مادی چیز ہے؟ نہ. تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ہے, اس کی طرف ابلیس کی کوئی توجہ نہیں, اس نے صرف اس چیز کا ذکر کیا, خلقتہ من طین, تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے, مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے, میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے غور فرمایا, یعنی یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ ابلیسیت یہ ہے کہ فقط مادے کو دیکھا جائے اور جو اس کے اندر مانویت ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز, یعنی جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس کو غور کیجیے کہ پروردگار عالم نے تعبیرات کے استعمال کیے ہیں, من سلسال من حمئ مسنون, مٹی سے پیدا کیا اور مٹی بھی ایسی کہ جو کیچڑ نما, جیسے اگر مٹی ہے مٹی میں پانی ڈال دیجیے تو کیچڑ ہو گیا, اور کیچڑ اگر سوکھ جائے پھر اس کو ہاتھ میں لیا جائے اور ہاتھ میں تھوڑا سا اسے رگڑا جائے تو کیا ہو کیفیت, وہ کھن کھن کسی جو آواز آتی ہے. پروردگار عالم یہ سارے لفظ صرف کرتا, مٹی سے پیدا کیا, پانی سے پیدا کیا, پانی کو مٹی میں ملایا اور پھر اس کا کیچڑ بنایا, کیچڑ بنانے کے بعد اس پوزیشن میں لے آیا کہ جہاں وہ ہاتھوں کے اندر اگر یوں کیا جائے تو کھن کھن کی طرح سے بولنے لگے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ باہر جائیں, پھول, گلدستہ, درخت, سبزہ, یہ آپ کو نظر آئے تو آپ اٹریکٹ ہوں گے, لیکن باہر اگر آپ کو کیچڑ نظر آئے تو آپ اٹریکٹ ہوں گے؟ آپ قدر اٹریکٹ نہیں ہوں گے, تو آپ کیچڑ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے, آپ پھول کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ آپ کا ضمیر ہے, یہ آپ کا وجدان ہے, یہ آپ کی نفسیات ہے. پروردگار عالم انہی تمام چیزوں سے انسان کو بنا رہا ہے, یعنی میں بھی اسی کا بنا ہوا ہوں, آپ بھی اسی کے بنے ہوئے. آپ نے غور فرمایا کہ جس کے اگر مادے کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے, تو پھر ساری فضیلت کس چیز کی ہے؟ نفخت فیہ من روحی, اس مادے کے اندر جو میں نے پھونکا ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے کہ جس کو میں اپنی طرف منسوخ کر رہا ہوں, یہ میری روح ہے. وہ اتنی حسین, اتنی خوبصورت, اتنا پوٹینشل ہے اس کے اندر کہ وہ میری طرف منسوخ ہے. ابلیس نے جب کمپیئر کیا ہے تو اس حسین روح کا کوئی ذکر نہیں, وہ کہتا ہے کہ اس کو تو نے بنایا مٹی سے, مجھے بنایا آگ سے, میں اس سے بہتر ہوں. یہ ہے اس کا آرگومنٹ. پروردگار عالم نے جواب میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. پروردگار عالم فرماتا ہے مٹی سے بنایا, آگ سے بنایا, جس سے بنایا, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. جب میں نے بنایا ہے تو میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں, میں نے بنایا ہے, تو اس نسبت کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے کہ بنانے والا کون, اس کو فیصلہ کرنے دے کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. مگر ابلیس کا مطمئن نظر یہ ہے کہ وہ مادے کو دیکھتا ہے, وہ نسبت کو نہیں دیکھتا. اب اگر آپ برادران عزیز مراسم عزاء پر غور کریں تو یہاں پر نسبتوں کا احترام. اگر صرف اور صرف مادے کو دیکھیں تو وہ کپڑا جو بازار کے اندر بک رہا ہے وہ کپڑا ہے. جب تک وہ بازار میں تھان کی صورت میں پڑا ہوا ہے تو ڈھیروں کپڑا موجود ہے, کوئی اس کو چومنے جاتا ہے, کوئی اس کا احترام کرنے جاتا ہے, وہ کپڑا خرید کر جو بنانا ہے بنا لیجیے. لیکن اگر وہی کپڑا کسی نے اٹھایا, خریدا اور خرید کر وہ لے آئے, اور اب اگر آپ وطن کی نسبت سے دیکھیں کہ اسے پاکستان کا جھنڈا بنا دیا جائے, آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا کوئی اس بات کی اجازت دے گا اگر وہ پاکستانی کہ اس جھنڈے کو پیروں سے رون دیا جائے. اور اگر کوئی آ کر کہے کہ صاحب کپڑا ہی تو ہے, فرق کیا پڑا, تو کیا کہا جائے؟ کپڑا اس وقت تک صرف کپڑا تھا جب تک وہ دکان میں پڑا ہوا تھا, مگر جب اس کو ہم نے پرچم بنا دیا تو اس کی توہین اس کی نہیں مانی جائے گی, جس کی طرف یہ منسوب ہے اس وطن پاکستان کی توہین مانا جائے گا. اور فرمایا یہ معاملہ ہندوستان کا بھی ہوگا. اگر ترنگے کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے اور سامنے سے کوئی کہے کہ جناب عالی یہ کپڑا ہی تو ہے, تو کہا جائے گا کہ نہیں صرف کپڑا نہیں ہے, وہاں کی نسبت سے وہاں کے رہنے والے وہ اس کا احترام کریں گے. اب برادران عزیز اس جملے پر غور کیجئے گا کہ جب کپڑا بازار سے آ کر پاکستان کا پرچم بنا تو پاکستانیوں کے لیے محترم ہو گیا, ہندوستان کا ترنگا بنا تو ہندوستانیوں کے لیے محترم ہو گیا, تو وہی پرچم اگر عباس کا علم بن جائے تو پھر کیا ہر وہ شخص کے جس کے دل میں آل محمد کی حرمت موجود ہے وہ اس کا احترام نہیں کرے. اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب صرف کپڑا ہے, تو یہ مادے کی طرف توجہ ہے, نسبت کی طرف توجہ نہیں ہے. مجھے یاد آیا, اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست تھے, بزرگ دوست تھے, انتقال ہو گیا, خدا ان پر رحمت نازل کریں, شیعہ تھے مگر کچھ وہابی افکار ان کے دماغ میں آ گئے. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے کہنے لگے داؤدانی صاحب, بہت ساری باتیں انہوں نے کی, ان میں سے ایک بات یہ بھی, انہوں نے کہا داؤدانی صاحب مجھے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی. اس میں وہی علم کی بات کی اور دوسری ساری چیزوں کی انہوں نے بات کی کہ یہ اتنے ہم سینسیٹیو کیوں ہو جاتے ہیں, اتنے ہم حساس کیوں ہو جاتے ہیں تعزیے کے بارے میں, علم کے بارے میں اتنے حساس کیوں ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کے گھر پر آؤں آپ کیا کریں گے؟ کیا میں آپ کو ویلکم کروں گا, میں آپ کو آنر کروں گا؟ اور واقعی اس سے پہلے جب میں ان کے گھر پر گیا تھا انہوں نے بہت آنر کیا تھا. میں نے کہا اور کیا کریں گے؟ کہا میں آپ کے لیے لنچ کا انتظام کروں گا, اگر رات کو آئے تو ڈنر سرو کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تو میں نے کہا کہ آپ کے والدین, مجھے پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ میں کوئی نشانی موجود ہے؟ کہا کہ ہاں ان کی تصویریں ہیں. بول کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ اگر میں نے اپنی مدر, اپنے فادر, ان کی تصویریں فریم کے اندر محفوظ کیے, ان کو اچھی جگہ پر لگایا ہے. کہا میں آپ کے گھر پر آؤں اور اگر آ کر آپ کی والدہ کی تصویر کو اٹھاؤں, زمین پر پھینکوں اور اسے پیروں سے رونڈ ڈالوں, تو پھر آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ داؤدانی صاحب میں آپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا, آئی ول سے گیٹ آؤٹ. تو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ویلکم کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ سارا احترام کدھر چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ میری ماں کی تصویر کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر میں آپ کو گھر میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں کہا لیکن آپ اتنے حساس کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کی ماں کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا, آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے, میں نے ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا, ان کو تو نہیں پھینکا ہے, ان کے اوپر تو دوڑ نہیں لگا دی ہے. کہا لیکن یہ تصویر میری ماں کی تصویر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو کی درمیان میں آ گیا نا, یہ کا کے کی, یہ اسی نسبت کو بتاتا ہے. جب آپ کو ماں کی تصویر کی بے حرمتی, ماں کی بے حرمتی لگتی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نسبت کا احترام سمجھ میں آ چکا. آپ خود اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں نے تصویر کو گرا دیا. تصویر کیا ہے؟ اگر آپ اندر دیکھیں تو تصویر جس امیج کو آپ کہتے ہیں وہ ایک کاغذ ہی کے تو اوپر ہے. وہ فریم جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ لکڑی ہی کا تو بنا ہوا ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو میں نے لکڑی کو پھینکا, میں نے اس کاغذ کو زمین پر پھینکا اور اس کو اپنے پیروں سے رون دیا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہ جناب, یہ عام لکڑی نہیں ہے, یہ فریم ہے, اور اس فریم کے اندر جو تصویر ہے وہ عام تصویر نہیں ہے, میری ماں کی تصویر ہے. اگر اس کو کوئی پھینکے گا تو اگرچہ یہ میری ماں نہیں, مگر چونکہ میری ماں کی تصویر ہے لہذا اس کی توہین میری ماں کی توہین مانی جائے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر عباس کے علم کی توہین کی جائے گی, یہ عباس کے علم کی توہین نہیں, یہ خود عباس کی توہین. اور یہ برادران عزیز, آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑے لیول کے اوپر لے جائیں, مکہ چلے جائیں, وہاں پر بازاروں میں خانہ کعبہ کی تصویریں بک رہی ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کی تصویریں, مسجد نبوی کی تصویر بک رہی ہوتی ہیں. یعنی وہ زمین کے جہاں پر اس وقت وہابیت کے افکار کا غلبہ ہے, وہاں پر اگر آپ یہ کام کریں کہ وہ تصویر وہیں پہ خریدیں اور وہیں پر خریدنے کے بعد معاذ اللہ اس کو آگ لگا دیں, شرطے آپ کو گرفتار کر کے لے کر دیں, وہ ساری وہابیت بھول جائیں گی. یہ کیا کیا؟ کہا یہ خانہ کعبہ کی تصویر کیوں جلا رہے؟ تو خانہ کعبہ کی تصویر جلائی, خانہ کعبہ کو تو نہیں جلایا. یہ مسجد نبوی کی تصویر کو کیوں رون ڈالا؟ تو مسجد نبوی کی تصویر ہے, مسجد نبوی تو نہیں. کہا لیکن یہ خانہ کعبہ کی تصویر تو ہے نا. آپ نے غور فرمایا کہ چاہے وہ اس بات کا اقرار نہ کرے مگر یہ نفسیات انسانی کے اندر ہے کہ نسبت کا احترام وہ ضروری سمجھتا ہے. بس بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نفسیاتی پیغام وہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ جب آل محمد کا ذکر آتا ہے. یہ اس بکس کی وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں اور سینے کے اندر موجود ہے, ورنہ بالکل فطری معاملہ. یہاں پر پروردگار عالم نے ابلیس کے اس قضیے کے اندر اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا. پروردگار فرماتا ہے اس کل ملائکہ اس جدو لے آدم, وقت یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا اس جدو سجدہ کرو لے آدم, آدم کو سجدہ کرو, فسجد, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابا اس نے انکار کیا, واستکبر اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا, وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی پروردگار عالم نے جو ریزن دیا ہے وہ ہے استکبار, ایروگنس, تکبر, کہ جو انسان کو علم آنے کے بعد بھی حقیقت قبول کرنے سے مانع ہو جاتا ہے. یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو ابلیس کو پتا تھا کہ خدا کا حکم ہے, بہت توجہ کیجئے گا, ابلیس کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ حکم خدا ہے. واہ, ابلیس کو یہ پتا تھا کہ یہ آدم, ابلیس کو یہ پتا تھا کہ حکم سجدے کا ہے, حکم کس کا ہے؟ خدا کا, اس کو پتا تھا. حکم کیا ہے؟ سجدے کا, یہ بھی پتا تھا. کس کو سجدہ کرنا ہے؟ آدم کو, یہ بھی پتا تھا. پھر اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب وہ جانتا تھا پھر اس نے ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ اسی سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جاننا اور ہوتا ہے, ماننا اور ہوتا ہے. تو بات کو میں پھیلانا نہیں چاہتا, ورنہ اس کے لیے بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں. اگر آپ خود غور کریں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو جانتا ہے مگر ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ اگلا مرحلہ, جاننے کا تعلق دماغ کے ساتھ, ماننے کا تعلق ایمان کے ساتھ. عین ممکن ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو جانتا ہو مگر ماننے سے انکار کر دیتا. کیا ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول؟ اچھی طرح سے جانتا, قرآن کا جواب لے پایا, لا پایا؟ نہیں. جواب نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے. کس نے پیش کیا؟ حضور نے. کیا یہ اللہ کے رسول ہے؟ جی ہاں. کیا مانا اس نے؟ نہیں. غور فرمایا آپ نے, جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. یہ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ یاد رکھیں کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے, کہ اگر صحابہ کرام کو پتا ہوتا تو یقیناً وہ مان لیتے. غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا ہے, سب نے دیکھ لیا, سب نے جان لیا, یہاں تک کہ کہہ دیا بخن بخن, مبارک ہو مبارک ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جان لیا. مگر مسئلہ یہی ہے کہ جاننا اور ہے ماننا اور ہے. جاننے کا تعلق فہم کے ساتھ ہے, ادراک کے ساتھ ہے, انٹلیکٹ کے ساتھ ہے. مگر اب اگلا مرحلہ ہے ماننا, اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, روح کی طہارت کے ساتھ ہے, کہ وہ دل کے اعتبار سے کتنا پاکو پاکیزہ ہے. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جاننے کے بعد بھی نہ مانے؟ یہاں پر ایک ریزن آیا, استکبرا, تکبر, ایروگنس. کہ جب انسان ایک سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بہت سی وہ باتیں کہ جن کو جان بھی رہا ہوتا ہے ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اخلاقیات کا جاننا اور, اخلاق کو وجود پر نافذ کرنا اور. مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کمبھ میں کسی بڑے بزرگ نے اپنے کسی جونیئر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر اخلاق نہیں, اصلاح کرنے کے لیے تمہارے اندر اخلاق نہیں. اس نے کہا میرے اندر اخلاق نہیں ہے, میں نے تو اخلاق کے اوپر کتاب لکھی ہے. کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اخلاق کو جانتے نہیں, تم اخلاق کو جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے تکبر کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ ہے تواضع کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ عجب کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ ہے انکساری کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ ہے سخاوت کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ ہے شجاعت کس کو کہتے ہیں, مگر تم جانتے ہو تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا علم ہونا اور ہے, انسان کا صاحب اخلاق ہونا اور ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. بہت سارے آپ کو اسلام کے پروفیسرز ملیں گے جو یہودی ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے اندر, ایسے ایسے پروفیسرز کے جو یہودی ہیں اسلام پڑھا رہے ہیں. ان سے پوچھیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان نہیں. پھر کیا ہے؟ کہ ہم یہودی ہیں. پڑھا کیا رہے ہیں؟ اسلام. کیا مطلب؟ کہ ہم نے اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے مگر اس کو اختیار نہیں کیا ہے. جاننا اور ہے ماننا اور ہے. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح ترین مثال خود ابلی سے کہ ابا واستکبر وکانا من الکافرین, کہ اس نے انکار کیا, اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا, ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جناب حوا تم دونوں جنت میں ساکن رہو, رہو یہیں پر. لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين, تم رہو اس جنت کے اندر, رہو جیسے تمہارا دل چاہے, کھاؤ پیو مزے کرو. یہ وہی نقل بالمانا ہے, ورنہ آپ بعد میں کہیں کہ مزے کرو کہاں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ بھی سن لیجیے. پروردگار عالم فرماتا ہے کلا من ہا, اس میں سے کھاؤ, رغدن جیسا تمہارا دل چاہے, حیث و شئتما جیسا تمہارا دل چاہے. لا تقرب هذه الشجرة, بس اس ایک درخت کے سامنے اس کے قریب مت جانا, اگر تم گئے تو کیا ہو جائے گا؟ فتکون من الظالمین, تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. ملین ڈالر کا کوشچن ہے کہ یہاں پر ظلم سے کیا مراد؟ میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا ظلم کا مطلب ہے ڈسپلیس کرنا کسی بھی چیز کو, یہ اس کا ڈکشنری میننگ ہے. اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں گے تو وضع الشیء علی محل یہی, کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, عدل, کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا, ڈسپلیس کر دینا, یہ ظلم. کیا ظلم ہر صورت میں گناہ ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو جناب آدم علیہ السلام نے کیا ہے, چلے تو گئے نا, کھا لیا تو یہ گناہ کیا جناب آدم علیہ السلام نے؟ شیعہ علماء کا ایسے موقف ہے کہ نہیں, یہ گناہ نہیں. اس کے لیے وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ترک اولا. ترک اولا کا مطلب کیا؟ اولا یعنی بہتر, بہتر کو ترک کر دینا. اب واپس آئیے, ظلم کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. مقام سے آپ نے ہٹایا تو یہ ہر صورت میں گناہ ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہتر نہیں انجام دیا. یعنی اب میں آپ کو مثال دوں, عام طور پر یہ گلاس اور پانی کی جو مثال ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے مجھے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. میں بیٹھا ہوں یہاں پر, دوسرے پائے پر دوسرا سینا ہے, پانی رکھا ہے نیچے, تو کیا کوئی گناہ؟ کوئی گناہ تو نہیں. بھائی میں اشارہ کروں گا ہمارے محترم دوست یہاں پر موجود ہے, وہ مجھے پانی دے دیں. لیکن ایک کام اور بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ٹیبل تھوڑا سا اونچا ہوتا اور اس اونچے ٹیبل کے اوپر گلاس ہوتا, پانی ہوتا, میں خود ہی اٹھا لیتا اور پی لیتا. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ صاحب یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا, اتنا نیچے کیوں اس کو بنایا, تھوڑا سا اس کو اونچا رکھتے, تو یہ جو لفظ ظلم میں نے استعمال کیا تو یہ کسی گناہ کو بتانے کے لیے. میں ایک چیز سمجھانا جا رہا ہوں کہ یوں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اس کو کہتے ہیں ترک اولا, کہ ایک بہتر چیز ہو سکتی تھی وہ نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے. غور فرمائیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور اس حکم کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, امر مولوی. یہ وہ مولوی نہیں, امر مولوی. او یہ بھی کوئی ترک اولا ہی ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہ خدا نے ایک حکم دیا اور وہ حکم بطور مولا دیا, فجر کی نماز پڑھو, ماہ رمضان کے روزے رکھو, یہ اگر نہیں کیا تو گناہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ایک حکم وہ ہے تو مستحب ہے, اگر اس کو نہیں کیا تو وہ مستحب ہونا اپنی جگہ بہت اہم ہے, لیکن نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے, کوئی گنہگار نہیں. تو جب نہیں کیا ہے تو ایک بہتر کام نہیں ہوا, کر لیتے تو ایک بہتر کام ہوتا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں. اذان صبح کے بعد سورج نکلنے تک سونا یہ مکروہ ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی سو جائے تو گنہگار ہے نہیں. لیکن اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا ترک اولا, کہ ایک بہتر چیز تھی اس کو ترک کر دیا. غور فرمایا آپ, کہ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام ہے نبی, جو نبی ہوگا وہ گناہ تو نہیں کرے گا, جب وہ نبی ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا, وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں کے مقابلے میں. لیکن آدم علیہ السلام کیا ان سے ترک اولا ممکن ہے؟ جواب جی ہاں. کیا دوسرے انبیاء سے ممکن ہے؟ جواب جی ہاں. وہ اس کی مثال بہت سارے, بہت ساری مثال ہے. یونس علیہ السلام کے قضیے کے اندر آپ کو مل جائے گی, علی قول موسیٰ علیہ السلام کے قضیے کے اندر آپ کو مل جائے گی. تو لفظ ظلم بڑی وسعت رکھتا ہے, بڑی وسعت رکھتا ہے. اس کے اندر گناہ بھی شامل ہے, ترک اولا بھی شامل ہے. چھوٹی سی ڈسپلیسمنٹ بھی اگر ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک بہتر کام کو ترک کر دیا, تو یہ بھی لفظ ظلم کے وسیع معنی میں شامل ہے. آپ نے غور فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں پر کیا ہوا؟ عام علماء سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے انہوں نے گناہ کیا. شیعہ علماء سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم معصومین کے فرامین کی روشنی میں اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ آدم نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ گناہ نہیں تھا, ترک اولا تھا. وہ نبی خدا ہے, نبی خدا سے اگر گناہ ہونے لگے تو پھر وہ کہاں رول ماڈل بن پائیں گے؟ غور فرمائے آپ نے. اب آئیے اگلا مرحلہ, کہ یہ آدم علیہ السلام سے اگر گناہ ہوا ہوتا تو ان کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا. آدم علیہ السلام کو اس کے بعد کہاں بھیج دیا گیا؟ زمین پر. اگلی آیتوں کے اندر موجود ہے کہ آدم تم زمین پر جاؤ, تو یہ زمین پر بھیجنا سزا کے طور پر تھا. یہ زمین پر بھیجنا پروردگار عالم کی طرف سے بطور سزا تھا کہ آدم تم نے یہ کیا کر دیا, یہ بہت بڑا گناہ کر دیا, لہذا نکلو جنت سے اور جاؤ زمین پر. بعد نظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے سزا کے طور پر خدا نے زمین پر بھیج دیا. لیکن آپ انصاف سے مجھے بتائیے, بنایا کہاں کے لیے تھا؟ بنایا کہاں کے لیے تھا؟ زمین ہی کے لیے تو بنایا تھا. تو جب زمین کے لیے بنایا تھا تو زمین پر بھیج دیا تو سزا کہاں ہوگی؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک درمیان کا پیریڈ تھا جو جنت کے آئی سی یو میں گزارنا تھا. جنت کے آئی سی یو میں گزارنا تھا, تھوڑا سا پری میچور ان کو اترنا پڑا زمین پر. اگر یہ ترکے والا نہ ہوا ہوتا تو کچھ اور عرصہ وہ جنت کے آئی سی یو کے اندر گزار لیتے, لیکن چونکہ یہ ترک اولا ہو گیا لہذا تھوڑا سا جلدی ان کو اترنا پڑ گیا. پروردگار عالم نے معذور نہیں کیا ہے, سسپینڈ نہیں کیا, وہیں پر بھیجا جہاں کے لیے خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, جہاں کے انی جائل فی الجنت خلیفہ, نہ انی جائل فی الارض خلیفہ. میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. جہاں کا خلیفہ بنانا تھا وہیں پر پروردگار نے بھیج دیا, خدا نے سسپینڈ نہیں کیا, معزول نہیں کیا. تھوڑا سا پری میچیور جناب آدم کو زمین پر آنا پڑ گیا. اب جو ایک لفظ ہے وہ بہت اہم, فتکون من الظالمین, لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین. یہ جو لفظ ظالمین, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے پروردگار نے گناہ نہ سہی مگر ترک اولا والے ظلم کا ذکر تو کیا, ایسا ہی ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اور اب آئیے ایک اور آیت کو دیکھیے, یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اس ابتلا ابراہیم ربو بکلمات, یہ بھی سورہ بقرہ میں, وَإِذِ ابْتَلَى, یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے. اَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے مکمل کامیابی حاصل کی. مکمل کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ مکمل, مکمل کا مطلب ہے مکمل, یعنی 100 میں سے 100 مارکس. یعنی اگر صرف واجبات پر عمل کرے تو 100 میں سے 100 نہیں ہے, گنہگار نہ ہو لیکن 100 میں سے 100 نہیں ہے. اگر ترک اولا ہو جائے تو 100 میں سے 100 نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کامیابی حاصل کی, اتم ہننا. اور اب پروردگار عالم نے کیا اعلان کیا, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے, ابراہیم خلیل پہلے بھی ہیں, نبی پہلے بھی ہیں, رسول پہلے بھی ہیں, مگر جب اتم ہننا کی منزل پر آئے کہ جہاں مکمل کامیابی حاصل کی تو پروردگار نے اعلان کر دیا ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام بنایا. اس کو ذہن میں رکھیے, آگے بڑھیے. ابراہیم نے کیا کہا, ومن ذریتی, کیا میری ذریت میری نسل میں بھی یہ عہدہ جائے گا؟ پروردگار نے معیار دیا, کیا معیار دیا, کہ لا ینالو عہدی الظالمین, کہ میرا یہ عہدہ, اس عہدے کی میں بات کر رہا ہوں امامت کا, کہ یہ ظالموں تک نہیں جائے گا. وہاں خدا نے کہا اے آدم اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پر وہ بجال عالم نے کہا کہ اے ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. وہاں کہا تم ظالم مت بن جانا, نبی ہیں امام نہیں ہے. تو ترک اولا کا ظلم ممکن تھا مگر یہاں سمجھ میں آیا کہ امامت اس منصب جلیلہ کا نام ہے کہ جس کا حامل گناہ تو دور کی بات ہے, ترک اولا کا ظلم بھی نہیں کیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. غور فرمایا اپنے برادران عزیز, یعنی اب اس کے بعد سمجھ میں آتی بات, جب ہم حضور کی بات کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی امامت ہے, وہاں پر بھی امامت ہے, نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے. اور انہوں نے کہا من ذریت, میری ذریت, پروردگار نے یہ معیار دیا, ذریت ابراہیم کے اندر خطی مرتبت ہے. پیغمبر اکرم بھی نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. جب ہم کہتے ہیں 12 امام تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام. پیغمبر اکرم بھی امام ہے. اور اب ذرا اس کو اس رخ سے دیکھیے گا اور بس میں مسائل سے قریب ہو جاؤں, یہ آخری نقطہ. اور وہ کیا, غور فرمائیے, جب ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جانشین تو کس معنی میں کہتے ہیں؟ پیغمبر اکرم کے پاس کون کون سے عہدے تھے؟ نبوت, رسالت اور امامت. اگر پیغمبر اکرم کے پاس امامت نہ ہو, اب آپ مجھے بتائیے, نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا, نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا پیغمبر اکرم پر, رسالت کا تو خاتمہ ہو گیا پیغمبر اکرم پر. جب پیغمبر اکرم کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا تو نبوت میں جانشین ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں. جب پیغمبر کے بعد کسی کو رسول نہیں بننا تو رسالت میں جانشینی کا کوئی مطلب ہی نہیں. وہ عہدہ کون سا ہے جو پیغمبر اکرم کے پاس بھی ہے اور اسے آگے کنٹینیو بھی ہونا ہے؟ وہ ہے امامت. وہ ہے امامت, کہ پیغمبر اکرم پر ختم نبوت بھی ہے, ختم رسالت ہوئی ہے, ختم امامت نہیں ہوئی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اب پیغمبر اکرم کا جانشین جو بھی ہوگا وہ نبوت میں جانشین نہیں ہوگا, وہ رسالت میں جانشین نہیں ہوگا, وہ امامت میں اور خلافت میں جانشین ہوگا. پیغمبر اکرم کا جانشین ہے, ان کی جگہ پر بیٹھ رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کاری امامت کو کنٹینیو کرے گا کہ جو پیغمبر اکرم کے پاس موجود تھا اور اس کام کو واقعاً کنٹینیو کیا علی نے، حسن نے بھی اور حسین نے بھی، اور حسین کے بعد زین العابدین نے بھی. مشہور ہے ہمارا عقیدہ کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے، امام کی تدفین امام ہی کرتا ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ حسین ابن علی نے بنی اسد والوں سے وعدہ لیا تھا، اے بنی اسد کے مردوں ہم سے وعدہ کرو کہ جب ہم یہاں سے یہاں پر شہید ہو جائیں گے اور لشکر یزیدی چلا جائے گا تو تم ہمیں دفن کرو. بنی اسد کے لوگوں نے وعدہ کیا. اگر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام دفن کرتا ہے، یہ بنی اسد تو کمک کرنے کے لیے آئے تھے. عاشور کے دن آل محمد کا یہ خاندان لٹ چکا ہے، قتل ہو گیا ہے، لاشیں بکھرے پڑے. 11 محرم کا دن آیا، یزیدی لشکر اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کر کے چلا گیا اور بنی اسد والے بیلچے لے کر 3 دن کے بعد مقتل میں آئے کہ ہم سے فرزند رسول نے وعدہ لیا تھا. وہ جب جا رہے تھے تو پیچھے سے بیویوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہ فرزند رسول سے کیا وہ وعدہ پورا کر کے. وہ بیویاں کہتی ہیں وعدہ تو ہم سے بھی لیا تھا، وہ بھی آئیں. بچوں نے دیکھا تو سوال کیا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. تو بچوں کو یاد آیا کہ حسین ابن علی نے تو ہمیں بھی بلایا تھا، تو ہمیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا. بنی اسد کے مرد بھی آئے، بنی اسد کی خواتین بھی آئی، بنی اسد کے بچے بھی آئے. جب وہ مقتل میں آئے تو پریشان کہ وعدہ پورا کیسے کرنا. سر تو بیٹھ کر وہ لے جا چکے، یہاں تو صرف تن موجود ہے، لباس چھینے جا چکے، کچھ پتہ تو چل نہیں رہا کہ کون سا لاشا کس کا ہے، آقا کا لاشا کون سا ہے، سید زادوں کے لاشے کون سے ہیں، غلاموں کے لاشے کون سے ہیں، پہچان تو نہیں پا رہے. تو کیا کیا جائے؟ ان کے بڑے نے کہا کہ آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ہم ایک بڑی خبر تیار کرتے ہیں کہ جس کے اندر سارے لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر. جب وہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنا رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ کوفہ کی سلسلے پہلے تو ڈر گئے، ایسا تو نہیں کہ لشکر یزیدی کو اطلاع مل گئی اور وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے. مگر جب قریب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے اس کا حلیہ دیکھا تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ لشکر یزیدی کا کوئی سپاہی نہیں ہو سکتا. ایک تو چہرے کا نور بتا رہا ہے اور دوسرے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو، جس کے گلے میں ٹوپے خاردار، اس کا لشکر یزید سے کیا رابطہ ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی مظلوم لگتا ہے. وہ آنے والا دور سے اعلان کرتا ہے میرا انتظار کرو. قریب آیا، سواری سے زمین پر اترا، اعجاز امامت سے ہتھ کڑیاں کھلی، وہ اور قریب ہوا اور آ کر پوچھتا ہے کہ تم لوگ پریشان کیوں؟ تاکہ ہم پریشان اس لیے کہ اپنے وعدے کو وفا کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا لاشا کس کا تھا. میں بتاتا ہوں، میرے ساتھ چلو، مجھ سے زیادہ کون واقف ہے کہ کون سا لاشا کس کا ہے. آؤ ان کو دفن کرو، یہ مسلم بن اوسا جا کا لاشا ہے، اور آؤ میرے ساتھ آگے بڑھو، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے، اور آؤ یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، اور آگے بڑھو یہ لاشا جس سے خوشبو اٹھ رہی ہے، جان غلام حبشی کا لاشا ہے کہ جس کو وقت آخر حسین ابن علی نے اسی خوشبو کی دعا دی تھی، یہ غلام ترکی کا لاشا ہے، یہ دفن کرو، یہ حبیب بن مظاہر کا لاشا ہے. اور ایک لاشے کے پاس وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر تھام لیا. بنی اسد والے کہتے ہیں کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ وہ آنے والا کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، لاشوں کے ٹکڑے اس طرح سے بکھرے ہوئے پڑے، یہ بکھرا ہوا لاشا کسی اور کا نہیں، حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا ہے. اسے دفن کر. ایک اور لاشا تھا کہ جہاں پر سینہ پکڑ کر وہ بیٹھ گیا. بنی اسد والے سوال کرتے ہیں یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ نظر نہیں آ رہا کہ برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ابھی تک ظاہر ہے، یہ شمیع پیغمبر علی اکبر کا لاشا ہے. ایک اور لاشے کے پاس وہ آ کر بیٹھا اور اس نے فریاد کی کہ ہائے میرے بابا. بنی اسد والے پوچھتے ہیں یہ کس کا لاشا ہے؟ کٹا ہوا گلا اور رگیں اور یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر بھی تم پوچھ رہے ہو کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ ارے یہ کسی اور کا نہیں، فرزند رسول علی و زہرا کی یادگار حسین ابن علی کا لاشا ہے. حسین ابن علی کی لاشے کو دفن کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے باقاعدہ لکھا کہ یہ قبر حسین الذی قتلوہ عطشانا، کہ جس کو ظالموں نے پیاسا ذبح، اس پیاس کا خاص حوالہ دیا ہے سید سجاد نے تدفین کے موقع پر. حضرت بنی اسد والے لاشۂ حسین کو دفن کر کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے رخ کیا اور کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے بابا کہہ کر کیوں مخاطب کیا، ہمیں کوئی اور نہیں ہوں، اسی حسین کا بیٹا زین العابدین علی بن الحسین ہوں. اب بنی اسد والے کہتے ہیں کہ مولا ہم نے اپنے وعدے کو تو پورا کیا، اس سے زیادہ کہ تو ہماری گنجائش نہیں تھی، ہم اپنے قبیلے میں واپس جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے مہمان ہوئی. تو سید سجاد کہتے ہیں بنی اسد والوں ابھی وعدہ کہاں پورا ہوا، ابھی وعدہ پورا نہیں ہوگا مولا، ہم نے سارے لاشوں کو دفن کر دیا. کہ نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے. کہا مولا کون سا لاشا باقی ہے؟ کہا آؤ میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو. بنی اسد والے سید سجاد کے ساتھ فرات کے کنارے پہنچے اور دیکھا کہ لاشائے عباس وہاں پر موجود، مگر کیفیت کی تھی کہ عباس کے بازو جدا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو. اس موقع پر ایک چٹائی بچھائی گئی اور عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو اس چٹائی کے اوپر رکھا گیا اور اب قبر کے اندر عباس کا لاشا ڈالا گیا، رکھا گیا اور سید سجاد اس قبر میں اترے اور بنی اسد والوں سے کہا بنی اسد والوں دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہیں. بنی اسد والے تو ظاہر کے احترام میں دور چلے گئے. کافی دیر تک وہ انتظار کرتے رہے مگر سید سجاد قبر سے باہر نہ آئے اور ڈر لگا کہ ایسا تو نہیں کہ سید سجاد کو کوئی نقصان پہنچ گیا، قریب آئے کہ فقط دیکھ لیں تو انہیں نظر آیا کہ چٹائی کے اوپر عباس کا لاشا ہے، لاشا قبر میں تو رکھا جا چکا ہے اور سید سجاد نے اپنا رخسار عباس کے سینے پر رکھا ہوا ہے اور چچا سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک جملہ سنا انہوں نے کہ سید سجاد کہہ رہے ہیں اے میرے غیرت مند چچا، آپ کی وہ بہنیں کہ جنہیں کسی نے گھر کے سہن میں بھی مہنگا اٹھا کر رہے ہیں، آپ یہاں سو رہے ہیں، آئیے آ کر دیکھیے وہ کوفہ کے بازاروں میں پھیلائی جا رہی ہے، انہیں درباروں میں لے جایا جا رہا ہے اور منادی نکا دے رہا ہے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ آل محمد کے گھر کی بیٹیاں ہیں، یہ علی و زہرا کے گھر کی خواتین ہیں، یہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں. اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبي ينقلبون.